ہمارے لیے باعث خوش قسمتی ہے کہ جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا عقیل صادقی صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم مستفید ہوں گے قبلہ کے درس سے. آپ کے درس کا موضوع ہے عدل الہی کا قرآنی مفہوم. لہذا میں گزارش کروں گا کہ اپنے پرنور خطاب سے مستفید بنائیں. آپ کے وقت کا تعین ایک گھنٹہ ہے. امید ہے کہ آپ تمام برادران کے لیے درس انتہائی مستفید ثابت ہوگا. بر محمد وعلی محمد صلوات.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وآل محمد لا سيما لا بقية الله في الأرضين وحجة العالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم انما ولیکم اللہ و رسول والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویتو الزکات ہم راقیون روپ محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت اور مسلسل رحم کرنے والا ہے, اور تمام درود و سلام ان مقدس ذات و جو باعث تخلیق کائنات ہیں. اگرچہ کہ غالباً ایک مختصر اور معمولی غلط فہمی ہو گئی ہے, مجھے جو عنوان دیا گیا تھا اب وہ ہے, زیادہ فرق نہیں ہے, توحید اور مقام ولایت یا توحید کے تقاضے اور ولایت کے تقاضے. اگرچہ کہ عدل الہی اور توحید اسی کی شاخ ہے. خوب, یہ دنیاوی اصطلاح کے اعتبار سے آج کی اس نشست کا عنوان ہے کنونشن. در حقیقت یہ تنظیمی برادران آئیو کہ جو ملک بھر میں مختلف اعتبارات سے خدمات انجام دے رہے ہیں, ان کی یہ تربیت گاہ اور کچھ فکری ہم آہنگی اور فکر کو مزید مضبوط کرنا مقصود ہے. عجیب حسن اتفاق ہے کہ آج یوم جمعہ بھی ہے, ماہ مبارک رجب بھی ہے, اور چند لمحے پہلے, چند گھنٹوں پہلے ولادت با سعادت امام المتقیان امیر المومنان جناب علی بن طالب صلوات اللہ علیہ وسلم علیک بھی گزرا. عید نوروز بھی گزری. پروردگار عالم تمام عالم اسلام کے لیے, بالخصوص تمام شیعان حیدر قرار کے لیے حضرت کا وجود ہماری برکت اور کامیابی کا آئندہ مرحلے کے اعتبار سے مقام ولایت ہماری مدد کرے اور ہمیں مزید آگے اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے ہم قرار کرائے. توحید یعنی یکتا بہت زیادہ علم کلام کی بحث کو یا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف پہلے مرحلے میں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ توحید جس کا مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہی یکتا، لیکن ہماری زندگانی میں توحید کتنا ہے، یہ یعنی میرے اور آپ کے زندگی میں، زندگی کے ان امور میں، زندگی کے ان لمحات میں، زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں اس میں، اس عرصے میں، اس اوقات میں، اس زندگی کے ان مختلف اوقات کو جو ہم گزار رہے ہیں، یہاں توحید کتنا ہمارے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کیا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب میری ہر حرکات اور سکنات کو، میرے ہر عمل کو، میرے ہر کام کو، میری ہر فکر کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہے۔ دو اعتبارات سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، ایک جگہ تو اصحاب کیف میں ان نوجوانوں کا ایمان کے طور پر یا توحید کے عقیدے کو پیش کیا، یا پھر جناب مرحوم علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے حیات القلوب میں چھٹے امام کے حوالے سے جو روایت نقل کی، دونوں روایت کے اعتبار سے لب لباب اور مفہوم یہی ہے کہ اس زمانے کے ان نوجوانوں کا ایمانی کیفیت بتانا مقصود تھا۔ اور اسی روایت کے حوالے سے جو ہم اور آپ تک پہنچی تفسیر سورہ مبارک کہف کے اعتبار سے، یا رول حیات کی وہ روایت کے جو جناب حضرت علامہ مجلس رحمہ نے نقل کی، اس دونوں روایت کے اعتبار سے مفہوم پیش کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں توحید کتنا پایا جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ، جس طرح روایت نقل کی گئی کہ اس زمانے کے بادشاہ کے ظلم و ستم، جبر اور زبردستی، بت پرستی کو عام کیا ہوا تھا، کسی انسان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ دوسرے کسی خدا کی عبادت یا پرستش کرے۔ یہی زمانے کے تین نوجوان کہ جو پروردگار عالم کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اس کا ایمان لاتے ہیں، اور زمانے کے بادشاہ سے نظر بچاتے ہوئے اپنے اس علاقے سے کہ جہاں اس بادشاہ کی سلطنت ہے، سلطانیت ہے، بادشاہیت ہے، وہاں سے فرار اختیار کرے۔ کافی دور گزر جانے کے بعد، مسافت کافی طے کرنے کے بعد، ایک ایسی حالات میں گرفتار ہو جاتے کہ جہاں طوفان اور بارش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ غار میں پناہ لیں۔ اب یہ تینوں دوست اس غار میں پناہ لیتے ہیں۔ غار میں پناہ لینے کے بعد، جس کا نام بھی کہف غار ہی، کہف کو ہی کہتے ہیں، سورہ مبارک کہف غار، اصحاب کہف، کہ یہاں روایت کو یوں نقل کیا گیا کہ جب یہ تین دوست اس غار میں پناہ لیتے ہیں اور طوفان اور بارش کا سلسلہ اتنا زیادہ تیز، اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پہاڑوں سے پتھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جس غار میں وہ پناہ لیتے ہیں اس غار پہ ایک بڑا پتھر آ کے اس غار کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، یعنی آنے جانے راستے بند ہو جاتا ہے۔ اب اس غار سے باہر نکلنے کا کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں۔ یہ تینوں دوست اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ روایت صرف اس زمانے کی حد تک نہیں، آج بھی یہ اس کا مصداق موجود ہے۔ ان تین دوستوں نے جو ان کے اذہان میں جو ان کے ذہن میں اسے عملی جامہ پہناتے ہوئے اس زمانے کے لحاظ سے دو دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگار عالم کے حضور میں ایک خالص ایک پاک و پاکیزہ نیکی یا کار خیر کا واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس غار سے نجات عطا فرما. پہلا مومن آگے بڑھتا ہے, دو رکعت نماز حاجت پڑھتا ہے اور پھر دو رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ میں جس پیشے سے وابستہ نہیں آتا تھا اور اس پیشے کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے فرائض کو انجام دے رہا تھا اور ان فرائض کو انجام دیتے دیتے ایک وہ گھڑی آتی ہے, وہ موقع آتا ہے, ایک وہ گھڑی یا ایک وہ موقع آتا ہے کہ میں دشمن یعنی شیطان کے چنگل میں پھنس گیا. جو میرا پیشہ وہ یہ کہ میں اس زمانے کے دربار سے پردہ یعنی کرٹن جسے کہا جاتا ہے آج کے زبان میں, اس کو سیاہ کرتا تھا اور اس زمانے کی کوئی حسین و جمیل و خوبصورت خاتون میرے پاس آتی ہے کہ میرے گھر چلو اور میرے گھر کے در و کھڑکیاں کا اندازہ اور ناپ لو اور پھر مجھے وہ پردے بنا کے دو. میں اپنی سادگی میں, اپنی کم فہمی میں, اپنی کم علمی میں اس کی بات کو تسلیم کر کے اس کے گھر چلا جاتا ہوں, اور جیسے ہی میں گھر جاتا ہوں گھر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا, مجھے مجبور کیا کہ میں اس کے ساتھ فعل حرام یا گناہ کروں. مگر پروردگار عالم میری نگاہوں میں صرف تو ہی تھا توحید, کہ وہ پروردگار عالم کے جو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے, بغیر کانوں کے وہ سنتا ہے, انسان کو کسی لمحے وہ تنہا نہیں چھوڑتا. میں نے اس خاتون سے عذر خواہی کی مگر مجھے دھمکی دی, یہاں شور شرابہ کر دوں گی, علاقے والے محلے والے آئیں گے اور میں تجھے ان کے حوالے کر دوں گی کہ اس کے ناپاک عزائم میری طرف بڑھ رہے تھے, گناہ کا ارادہ رکھتا تھا. اب دیکھا کہ اس گناہ سے کوئی فرار کا اختیار ممکن نہیں. آج کی دنیا میں ایک انسان کیا کرتا ہے جب کہیں گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے, جب کبھی گناہ میں پھنس جاتا ہے, جب گناہوں سے اور اس چنگال سے آزاد ہونے کا امکانات نظر نہیں آتے تو تاویلات کرتا ہے. تاویلات کیا کہ پروردگار اب تو میرے لیے ممکن نہیں ہے, جان بچانا بھی واجب, عزت بچانا بھی واجب, لہٰذا میں یہ گناہ کر کے اپنے آپ کو بچا لوں. مگر اس زمانے مومن نے رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے فرزانہ توحید کو یہ پیغام دیا کہ اگر انسان کی نیک نیتی اور نیک ارادے ہو تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اس نوجوان نے اس خاتون کو کہا کہ مجھے کچھ موقع تو دو, میں اپنے آپ کو زیبائش کروں, آمادہ کروں, تیار کروں, مجھے واش روم یا باتھ روم کی جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنے آپ کو آراستہ کر لوں. یہ نوجوان جاتا ہے, جب خاتون اسے بتاتی ہے اس واش روم میں جا کر جہاں کہ اس زمانے میں کوئی سیوریج کی لائنیں نہیں تھیں, گٹر لائنیں نہ ہوا کرتی تھی, اور اس باتھ روم جا کے جو دن بھر جو غلاظت جمع تھی اس نے اپنے اوپر انڈیل دیا تاکہ مجھ سے خاتون بیزاری کا اظہار کر دو, مجھے یہاں سے نجات کا سبب بن جائے. جیسے واش روم سے باہر آتا ہے اس خاتون نے اس کی کیفیت کو دیکھا, فوراً بجائے اس سے جو رغبت رکھ رہی تھی, جو اس سے گناہ پہ آمادہ کر رہی تھی, وہی خاتون سے وہاں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اسے کہتی ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ. اے پاک پروردگار عالم, اس وقت کوئی دیکھنے والا نہ تھا, اس وقت کسی کو یہ معلوم نہ تھا, میں بڑے آسانی سے گناہ کو انجام دے سکتا تھا, مگر میری نگاہوں میں توحید کوئی دیکھے نہ، دیکھو تو دیکھ رہا تھا۔ اے پاک پروردگارا، اگر یہ نیکی میری بارگاہ میں قابل قبول ہے تو مجھے یہاں سے نجات کی سبیل عطا فرما۔ تینوں دوست کیا دیکھتے ہیں؟ وہ پتھر جو کوئی انسان ہلا نہیں سکتا، ایک تھوڑی سی معمولی سی جنبش پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ کچھ حرکت ہوتی ہے۔ دوسرا شخص آگے بڑھتا ہے اور دو رکعت نماز حاجت پڑھتا ہے، اور پھر دو رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پروردِ عالم میں معمول کے اعتبار سے نسبتاً عام شبوں کے مقابلے میں میں دیر سے گھر تشریف لاتا ہوں، گھر سے دیر گھر میں آیا، اور جب گھر میں قدم رکھتے ہی میں نے جیسے ہی اپنے باپ کی زیارت کی، میرے باپ نے فوراً بے ساختہ مجھے کہا کہ اس وقت مجھے تازہ دودھ کی ضرورت ہے اور مجھے تم تازہ دودھ لا کے دو۔ سخت ترین سردی، سخت ترین برف باری، آپ جانتے ہیں مصر اور حس کے علاقوں میں کہ جہاں سخت ترین سردی ہوا کرتی ہے، اس دور کا وہ نوجوان کہتا ہے کہ سخت ترین سردی، سخت ترین برف باری، مگر میں نے کوئی اعتراض نہ کیا، اپنے اثاثے کو اپنے وسائل کو گھر میں رکھتے فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے باپ نے مجھ سے دودھ، تازہ دودھ کا تقاضا کیا، تازہ دودھ کا تقاضا کیا۔ میں یہاں اپنی بات کو روکتے ہوئے، چونکہ یہ تربیتی کنونشن ہے اس اعتبار سے کہ جہاں مرحوم آغائے بزرگ سید بہاؤدینی اعلی المقامہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب سید نے کہا کہ جس مال، آج اس بار مال کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بازار صرف کہا جاتا تھا، جس بازار میں، بازار بزرگ تہران، وہاں تو تمام دکاندار اپنے کاروبار سے بیزار ہیں، کاروبار میں کوئی رونق نہیں ہے، کاروبار میں کوئی برکت نہیں، مگر کیا بات ہے، تمہارا کاروبار اتنا زیادہ ترقی کر گیا کہ سب کی کاروبار اس قابل نہ بچے کہ وہ اپنے کاروبار کو جاری رکھ سکے، مگر تیرا کاروبار اتنا ترقی فراوانی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا وظیفہ پڑتا ہے؟ تو کیا اعمال بجا لاتا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں فراوانی ہے؟ کہا سید، میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا، میں ایسا کوئی وظیفہ نہیں پڑھتا۔ تو پھر سید آغا بہاؤدین اعلی المقام کہتے ہیں کہ یقیناً تو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوگا۔ کہا میرے والدین تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ پھر سید آغا بہاؤدین کہتے ہیں آخر تو وظیفہ کرتا نہیں ہے، کوئی تو چلا کاٹتا نہیں ہے، تیرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، تیرے والدین حیات نہیں ہے، آخر تو ایسا کیا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے تیرے رزق میں اتنی فراوانی، تیرے کاروبار میں اتنی برکت؟ کا سید، میرے والدین کا انتقال ہو گیا، مگر میں مہینے میں ایک بار پوری فرصت کے ساتھ، بغیر کسی کام کو ذہن میں رکھے ہوئے، پوری اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنی باپ کی قبر پہ جاتا ہوں، گھنٹوں بیٹھتا ہوں، ان سے گفتگو کرتا ہوں، کچھ اعمال بجا لاتا ہوں، کچھ مناجات پڑھتا ہوں، کچھ سورہ ہدیہ کرتا ہوں۔ جب وہ چلے گیا آغا سید اطرافیان کو کہتے، طلاب کو، مہمانان کو، میں نے چاہا کہ اس کو کہوں میں مہینے میں ایک بار کیوں، مہینے میں دو بار کیوں نہیں، لیکن مجھے اس بات کا خوف رہا کہ ایسا نہ ہو جائے میں اسے کہوں مہینے میں دو مرتبہ اور پھر اس کے رزق میں مزید اضافہ ہو جائے، اس کے کاروبار میں مزید برکت و ترقی ہو جائے، اور پھر یہ متنفر ہو جائے، دور ہو جائے والدین کی قبر کی زیارت سے۔ یہاں یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں جیسے ہی دودھ لے کر گھر پہنچتا ہوں میرے باپ سو چکا، اگر میں اس دودھ کو رکھ دیتا ہوں معلوم نہیں میرے باپ رات کی کس گھڑی بیدار ہو اور وہ اس کا تقاضا کرے اور دودھ موجود نہ ہو۔ لہٰذا میں پوری رات وہاں انتظار کرتا رہا کہ شاید اب بیدار ہو، شاید اب بیدار ہو، مگر پوری رات گزر گئی وہ بیدار نہ ہوا۔ اس سے پہلے گھر کے تمام افراد بیدار ہو، خود میرا والد بیدار ہو، اس سے پہلے میں وہ دودھ کا پیالہ باورچی خانے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ میری نیکی کسی کو ظاہر نہ ہو جائے۔ توحید کے تقاضے۔ اب یہاں پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ نوجوان کہتا ہے، پروردگار عالم میرے اس عمل کی کسی انسان کو خبر نہ تھی سوائے تیری ذات کے. اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے تو اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ ہم یہاں سے نجات کا راستہ اختیار کریں. تیسرا دوست, یہ بھی ہماری زندگی پریکٹیکل عمل ہے, ہر انسان اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا. ہر آدمی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے اپنے اپنے نوعیت کے اعتبار سے, زندگی کی اپنی مشغولات کے اعتبار سے. تیسرا دوست آگے بڑھتا ہے کہ پروردگار عالم مجھے گھر کے کام کاج کے لیے مختلف مزدوروں کو جمع کرنا پڑا, مختلف کام کرانے کے لیے. میں نے سب کو کام تمام کرنے کے بعد ان کو ان کی اجرت عطا کر دی, مگر ایک کاریگر یا ایک مزدور نے اجرت مجھ سے کچھ زیادہ طلب کی کہ میرا کام دیگر مزدوروں دیگر کاریگروں کے مقابلے میں زیادہ اچھا کام تھا, لہٰذا مجھے اجرت زیادہ دی جائے. میں نے زیادہ اجرت دینے سے انکار کیا اور اس نے جس بات پہ اختلاف ہوا وہ اجرت لینے سے انکار کیا اور چلا گیا. 20 سال بعد وہ آتا ہے میرے پاس, کہا میں ایک ایک لقمے کو محتاج ہو گیا ہوں, میں مجھے میرے وہ 2 درہم ہی مجھے عطا کر دے. میں اسے اپنے ساتھ لے کے چلا, کہا یہ مویشی تیرے ہیں, یہ غلہ تیرا, یہ حیوانوں کے دودھ تیرا, سب یہ سب تیرا ہے. کہا کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو, میں تجھے صرف 2 درہم اپنے مانگ رہا ہوں. کہا کہ حقیقت یہ کہ تُو نے وہ 2 درہم لینے سے انکار کیا تھا, میں نے ان 2 درہموں کو علیحدہ نہیں کیا تھا, اپنے کاروبار میں اپنے کیپیٹل میں اپنے سرمایہ میں رہنے دیا, اور اس 2 درہم کا جو بینیفٹ ہے جو فائدہ ہے جو پروفٹ ہے وہ سب یہ تیرا. پروردگار عالم اسے تو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ میرے 2 درہم کہاں تک پہنچ گئے. میں 2 درہم کے 20 درہم 20 درہم کے 200 درہم بھی اگر دے دیتا تو اسے معلوم نہ ہوتا, مگر پروردگار عالم کوئی دیکھے نہ دیکھے تجھے اس بات کا علم تھا کہ اس 2 درہم کا کتنا بینیفٹ کتنا فائدہ اور کتنا پروفٹ ہے وہ سب میں عطا کر دیا. اگر تیری بارگاہ میں یہ نیکی قابل قبول ہے اگر ہے تو اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے. تینوں دوست کیا دیکھتے ہیں, وہ مکمل پتھر وہاں سے ہٹ جاتا ہے. یہ ہر انسان کے لیے پیغام ہے کہ انسان اپنی نظروں میں اپنے سامنے توحید کو رکھے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی میرے عمل کو دیکھے نہ دیکھے, وہ پروردگار عالم کی وہ ذات ہے جو دیکھ رہا ہے. تقاضائے ولایت بھی یہی ہے, تقاضائے ولایت یعنی ہم اور آپ کے جو ایک ولی معصوم جس آیت کو سنم کلام کو تو ہم بھی آپ کے سامنے حدیث سماعت کیا گیا سورہ مبارک کے مائدہ کی یہ دوسری آیت کے جہاں پر پروردگار عالم نے کیا کہا کہ صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی و سرپرست ہے, صرف اور صرف تمہارا اللہ کا رسول تمہارا سرپرست ہے, صرف اور صرف وہ کہ جو ایمان لایا حیات رکو میں زکوٰۃ ادا کی وہ تمہارا سرپرست ہے. مولا مشک خوشحال علی بن ابی طالب صلوات السلام علیہ مراد اس سے. ولایت کے تقاضے کیا, یا پھر میں حضرت علامہ مدیس رحمہ کی کتاب بہار سے اقتباس کرتے ہوئے آپ کے سامنے ولایت کے تقاضے کو پیش کروں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں, ان کو کیسا مومن کیسا ناصر کیسا مددگار کیسا محب چاہیے. یقیناً ہم اور آپ ایمان کے اعتبار سے اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ ہم سب مولا آقا سید اور دیگر القابات سے اپنے آقا مولا کو یاد کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہو عزیز ہمارے آقا مولا اور ائمہ علیہ السلام نے اپنے حوارین میں اپنے دوستوں میں اپنے محبین میں ہمارا نام لکھا. مگر اللہ مدیس الرحمہ نے ایک عجیب بہار میں ہیڈنگ ڈالی کہ ولی خدا کو اس کا خزانہ مل گیا. توجہ فرمائیے گا ذرا, علامہ مدیس الرحمہ اس ذیل میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے حجت خدا پیامبر خدا ولی خدا اس سرزمین پر اللہ کی حجت اپنے حوارین کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. ایک خرابہ ہے ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، وہاں کچھ خزانہ پڑا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ان حواریوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہاں کچھ گنج یعنی خزانہ پڑا ہوا ہے، کہا ان خزانے کو یہاں رہنے دو، آؤ ہم شہر کے اندر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ اس خزانے کا، اس گنج کا مالک کون ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں کو کہا تم اس خزانے پہ بیٹھو، میں شہر میں جاتا ہوں، معلوم کر کے آؤں کہ اس خزانے کا، اس گنج کا مالک کون ہے۔ کرائٹ ایریا کیا ہے کہ ولی خدا کو اپنا ناصر، اپنا مددگار، اپنا محیب کیسا چاہیے۔ جب شہر میں داخل ہوئے، حجت خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، تو ایک گھر کی جانب آگے بڑھتے ہیں، اس گھر میں ایک معزمہ، ایک بوڑھی خاتون ہے، اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب عیسیٰ، اللہ نبی اللہ، کہ اے معزمہ، ایک کیا تو مجھے اپنا مہمان بنائے گی؟ کہا کہ مجھے اس بات کا کوئی اعتراض نہیں کہ آپ میرے مہمان بنے، مگر میرا بیٹا جنگلات میں گیا ہوا ہے، لکڑا ہارا ہے اور لکڑیاں توڑ کے لاتا ہے، ابھی وہ اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ آپ کو مہمان قبول کرے یا نہ کرے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ وہ اس کا بیٹا اس گھر میں آتا ہے، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، میں چاہتا ہوں کہ کچھ لحظات تمہارے ساتھ گزاروں اور میں تمہارا مہمان بنوں، کیا مجھے قبول کرو گے؟ کہتا بزرگو، مہمان اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، میں اس بات کا کوئی اعتراض نہیں رکھتا، آپ یقیناً میرے مہمان بنے۔ اب کچھ لحظات ساتھ گزارتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نوجوان محنت کش ہے، حلال کی روزی کماتا ہے، سخت زندگی گزار رہا ہے اور اپنے ایمان پہ کامل و سالم ہے، مگر یہ چہرے پہ اضطراب، پریشانی اور سختی کے آثار کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وہ نوجوان کہتا ہے بزرگوں، چھوٹا منہ بڑی بات، کا پیش کرو، بیان کرو، شاید ہم تمہارے لیے کوئی مدد کی سبیل بن سکے۔ اس نوجوان نے کہا کہ پیشے کے اعتبار سے تو میں ایک لکڑا ہارا ہوں، میں زمانے کا پسترین کام، سب سے ہلکا ترین کام، لیکن میرے دل میں اس زمانے کا بادشاہ اور حاکم کی بیٹی سے محبت ہو گئی، اور میں کہاں وہ کہاں۔ کہا کیوں نہیں، اگر تمہارا عشق اگر سچا ہے، لفظ پہ توجہ کیجیے گا، یہ نتیجہ آئے گا، عشق اگر تمہارا عشق سچا اور کامل ہے تو تم کامیاب ہوگے اپنی منزل میں۔ وہ نوجوان کہتا ہے بزرگو، میں اس بادشاہ کے پاس کس منہ سے جاؤں، اس کی بیٹی کا پیغام دوں؟ کہا کوئی مشکل نہیں ہے، میرے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے، وہ جب پوچھے گا تیرا پیشہ کیا، میں پیشہ بتاؤں گا۔ کہا میری بیٹی کو دینے کے لیے تیرے پاس کیا ہے، تو میں کیا پیش کروں؟ کہا جاؤ شہر کے باہر، جاؤ ایک خرابے میں گنج اور خزانہ پڑا ہوا ہے، جاؤ وہ لے کے آؤ۔ اب وہ جب خزانہ لے کے آتا ہے، اس میں تو کچھ لے کے آتا ہے، اور نبی خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، کہا اس خزانے کو لے کے جاؤ، اور بادشاہ جب سوال کرے کہ تم میری بیٹی کو کیا دے سکتے ہو، اور وہ نوجوان اس بزرگ کے کہنے پر اس بادشاہ کے گھر تک پہنچتا ہے، سب سے پہلے تو نگہبان سے واسطہ پڑا، چوکی دار سے، اس نے کہا اپنا حلیہ تو دیکھا ہے تم نے؟ کہاں تمہارا حلیہ، کہاں بادشاہ کا مقام و منصب، اس کی بیٹی؟ کہا مگر مجھے جانے کی اجازت تو دی جائے، بادشاہ اپنے زمانے کا دانا، سمجھدار، عاقل انسان تھا، اگرچہ کہ عمرا، حکمراں، بادشاہ، پادشاہ، یہ سب عموماً اس مقام و منصب پہ نہیں ہوتے، لیکن وہ بہرحال ایک با ایمان، نیک سیرت، سمجھدار، دانا ترین انسان۔ اس نے اس نگہبان یا اس چوکیدار کو کہا اس نوجوان کو آنے دو، جو اتنا با حوصلہ انسان ہے، جس میں اتنی جرت ہے کہ وہ میری بیٹی کا پیغام مانگنے آیا ہے۔ جب وہ آتا ہے اور پھر کہتا ہے گفتگو شروع ہوئی، یہاں تک بات پہنچی کہ تم میری بیٹی کو دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے ہیرے جواہرات جو نبی خدا نے وہ دی تھی وہ سامنے پیش کر دی. جب بادشاہ نے ان ہیرے جواہرات کو دیکھا تو حلیہ دیکھتا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا، جو مشاہدہ دیکھ رہا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا. کہا یہ ہیرے جواہرات اور تیرے پاس کتنے ہیں؟ کہا میں اور بھی ادا کر سکتا ہوں. کہا جا اور بھی لے کے آؤ. دو یا تین بار متواتر یہ ہیرے جواہرات پیش کرتا رہا. کہا ہم اب راضی ہیں تمہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے، مگر اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے کسی بزرگ کو تو لے کے آؤ جو رشتہ باقاعدہ رسمی طور پر پیش کر سکے. البتہ کہ یہ داستان حکایت ممکن ہے آپ کو ایسی لگ رہی ہے کہ جو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، مگر نتیجہ دیکھیں، ولی خدا اور حاکم خدا یا حجت خدا کو اپنا ناصر، اپنا مددگار یا اپنا محبین کس قسم کا چاہیے. اب جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان کے کہنے پہ اب باقاعدہ رسمی طور پر رشتہ لینے جاتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رشتہ پیش کیا، بادشاہ نے رشتہ قبول کر لیا اور اسے اپنا داماد بنا لیا. کچھ وقت گزرا نہیں تھا کہ بادشاہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ اب میں بہت زیادہ تمہارے دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں، میں اب بہت قریب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بیٹا عطا نہیں کیا تھا، یہی میرا داماد، یہی میرا بیٹا ہے اور یہی میرا جانشین ہے جو میرے بعد اس تخت پر بیٹھے گا. کچھ عرصہ نہ ہوا کہ اس زمانے کا بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے اور یہ نوجوان تخت پہ تاج لگائے بیٹھتا ہے. بس جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے نوجوان، تیرا مقام، تجھے تیرا عہدہ جو تجھے مطلوب تھا مل گیا، تجھے تیرا عشق جو تھا وہ پورا ہو گیا. ایک بار جناب اس نوجوان نے کہا اے بزرگو، اب تو زندگی کے لذت لینے کے دن شروع ہوتے ہیں، اب تو دنیا میں انجوائے کرنے کے، دنیا سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور دنیا کی آسائشوں سے بیرمن ہونے کے دن شروع ہوئے اور آپ مجھ سے رخصتی طلب کر رہے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اب میں تو اب اس زمانے کا بادشاہ ہوں، میں آپ کو ہرگز اس بات کی اجازت نہ دوں گا. اب جناب عیسیٰ کا اعتراض سنیے، اس نوجوان کا جواب سنیے، اے کاش میرے دل میں ایسی محبت نور ولایت کی آ جائے. جب جناب عیسیٰ نے کہا میں ایسے خزانوں کو، دنیا میں خزانوں کو لات مارتا ہوں جہاں پروردگار عالم نے میں نے عالم میں اس عالم جاویدانی میں جہاں ہمیشہ انسان کو رہنا ہے وہاں جو خزانے رکھے. اے بزرگوں، آپ ہیں کون آخر جس نے آپ جو آپ نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا؟ اپنا تعارف کیجئے. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں حجت خدا، ولی خدا ہوں، بس میں تجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے آیا تھا. اب وہ نوجوان تخت سے نیچے اتر جاتا ہے، اپنا تاج اٹھا کے تخت پر رکھتا ہے اور دامن جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیتا ہے. اے حجت خدا، اے ولی خدا، مجھے جب پروردگار عالم نے وابستگی عطا کر دی حجت خدا ولی خدا سے، تو میں ایسی دولت پہ لات مارتا ہوں جو میرا جو حجت خدا میرا آقا مولا مجھ سے جدا ہو جائے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم اپنی توحید کے اعتبار سے بھی یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے کوئی امور ہو، زندگی ایک ایسے حالات کیوں نہ ہو، میں تمہارا محور رہوں. وہ پردے غیب میں جو آقا مولا اپنے رب کے اذن کا انتظار کر رہا ہے، وہ آقا مولا بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ایسے فرما بردار، ایسے موتی مولا بن جاؤ کہ میرا آقا مولا مجھے جب پیغام دے میں اس کے آواز دینے پر لبے کہتے ہوئے، اس کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے اس کے قدموں میں سر رکھ دوں کہ آقا مولا سیدی کیا حکم ہے میرے لیے، وہ کام میں انجام دوں. اور اس زمانے میں جہاں غیبت کبریٰ ہے، ان کے نائب برحق اور مقام معظم رہبری پر جو ہے وہ حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی ہے، کہ وہ ان کے کہنے پر، ان کے ارشادات پہ کہنے پر ہمیں کسی بات کا خیال نہیں رہنا چاہیے کہ وہ نائب برحق نے اس بات کا اعلان اگر کر دیا تو بس پھر ہمیں اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ہر لمحہ ہر آن اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کے اس کام کے مشن کو پورا کرنے میں انسان سرگم ہو جائے. پروردگار سے دعا، خدا نے کریم اپنے اس مولود کعبہ کے صدقے میں اور حجت خدا اور ولی الزمان قائم آل محمد امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے پیروکاروں میں اور ان کے متیوں میں اور ان کے محبین میں ہمارا شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.